خیریت کیوں راستہ رکا ہوا ہے؟ کہ کل شام آندھی آئی تھی، بڑی زبردست طوفانی آندھی آئی تھی، اور یہ درخت اکھڑ کے زمین پہ گر پڑا، اس نے روڈ بلاک کر دی، درخت کاٹا جا رہا ہے، اس کی شاخیں جدا کی جا رہی، تھوڑی دیر میں راستہ صاف ہو جائے۔ اب سوچنے کا موقع مل گیا کہ درخت، اتنا بڑا تناور درخت، آندھی آئی تھی، طوفانی آندھی، اور اس کے نتیجے میں اکھڑ کے گر پڑا، سڑک بلاک ہو گئی، تو آندھی کیا ہے؟ تنہا اسی درخت کے لیے آئی تھی یا ہر درخت کے لیے تھی؟ اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اور بھی بہت سارے درخت ہیں جو جسم و جسے میں تنے کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ کمزور ہیں، لیکن وہ تو لہلہا رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ثابت کھڑے ہوئے ہیں، آندھی ان کے اکھڑ جانے کا سبب کیوں نہ بنے؟ تو پتا چلا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ درخت ہوتے ہیں جن کی جڑیں زمین کے اندر تہوں میں، گہرائیوں میں اتری ہوتی ہیں، راسخ ہوتی ہیں، تو اگر ان کا تنا کمزور بھی ہو لیکن جڑیں مضبوط ہیں، تو وہ آندھی کے طوفانی جھونکوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن وہ درخت جو تنے میں کافی زخیم اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن جڑیں زمین کے اوپر کی سطح میں ٹکی ہیں، کمزور ہیں، تو پھر وہ ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور زمین پہ گر کے اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت پہ ایک جملہ عرض کر دوں کہ درخت کتنا ہی بڑا درخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی طرح کا درخت کیوں نہ ہو، اگر زمین پہ گر گیا، اگر اکھڑ گیا، تو دو ہی چیزیں اس کا مقدر بنیں گی، اگر لکڑیاں اچھی ہیں اتفاق سے تو فرنیچر بن جائے گا، ورنہ جلا کے خاکستر ہو جائیں گی۔ سلام پڑھنے پر محمد والے محمد،
محمد والے محمد۔
یہی صورت بے عین انسان کے دین کے درخت کی بھی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کو، دین کی بنیادوں کو، اپنی آئیڈیولوجی کو، اپنے فنڈامنٹلز کو دلیل سے سمجھاؤ تاکہ جڑیں اندر راسخ ہوں اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہ کرنے پائے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کو ہدایت دے سکے نہ دے سکے، لیکن خود کبھی لفظش نہیں کریں، خود کبھی دیندار سے بندیر نہیں ہوں۔ تو یقین کی کمی یہ بھی انسان کے عمل سے دوری کا بہت بڑا سبب ہے، اور یقین ایک ایسی دولت ہے جس پر ایمان کے درجات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جس بلند درجے کا یقین ہوگا اسی بلند درجے کا ایمان ہوگا۔ دیکھیے یقین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو سب کا یقین ایک جیسا ہو۔ اس کی مثال سفیدی کی ہے، منطق میں اس کو کہتے ہیں مقولہ تشکیق۔ مقولہ تشکیق مطلب یہ کہ وہ مفہوم جو اپنے تمام مصادیق پہ برابر برابر صادق نہ ہے۔ اس کی مثال یہ سفیدی، کاغذ سفید ہے، برف سفید ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے، پرندے بیٹھے کبوتر وہ سفید ہے، لیکن ہر سفیدی دوسری سفیدی سے مختلف ہے۔ سفید یہ بھی ہے، سفید وہ بھی ہے، لیکن ایک سفیدی دوسری سفیدی سے مختلف ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقولہ تشکیق، سننے والا شبہ میں پڑتا ہے۔ ایسے ہی یقین ہے کہ ہم نے کہا وہ بھی یقین والے، وہ بھی یقین والے، وہ بھی یقین والے، لیکن سب کا یقین ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا یقین ادنا درجے کا ہوتا ہے، کسی کا یقین اوسط درجے کا ہوتا ہے، کسی کا یقین اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کسی کا یقین اس سے بھی بلند درجے کا ہوتا ہے۔ تو جس کا یقین جس بلند درجے کا ہے اس کا ایمان بھی اتنے ہی بلند درجے کا ہے، اس لیے کہ یقین پہ منحصر ہے ایمان کے درجہ۔ جب یہاں تک بات سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ بزم پیغمبر میں سارے کے سارے ایمان والے موجود تھے مگر سب کا ایمان ایک جیسا نہیں تھا۔ کوئی ایمان کے چھٹے درجے پہ ہے، کوئی ایمان کے ساتویں درجے پہ ہے، کوئی ایمان کے آٹھویں درجے پہ ہے، کوئی ایمان کے نویں درجے پہ ہے، کوئی ایمان کے دسویں درجے پہ ہے۔ اگر کوئی سوال کر لے کہ آخر ایمان کے درجات کا کیا فرق ہے، کیوں ایسا ہے، تو عزیزان محترم آپ کے لیے یہی جواب ہے کہ چونکہ سب کے یقین کے درجات الگ الگ ہیں لہذا سب کے ایمان کے درجات بھی الگ الگ ہیں۔ اور یہ جو درجات بتائے گئے ہیں ان کی جو تقسیم بندی کی گئی ہے یہ بھی ایک طرح سے سمجھانے کے لیے بعض ذہن سے قریب آ جائے. لیکن اگر ہم اپنے کیلکولیشن سے سمجھنا چاہیں گے بات کو تو ذرا مشکل ہے. ساتواں درجہ اور دسواں درجہ اس میں کتنا فرق ہے؟ بہت معمولی سا فرق ہے. سات میں اور دس میں صرف بیچ میں تین ہی عادت تو ہیں, آٹھ نو پھر کے دس تیسرا مرحلہ, دو ہی عادت ہیں جو بیچ میں حائل ہے. تو آپ تو کہیں گے بہت قریب ہے, لیکن اس زمانے میں سات اور دس کی دوری آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب نو اور دس کی دوری کو سمجھیں. ایمان کے نویں درجے میں جو فائز ہے وہ ابو ذر, اور ایمان کے دسویں درجے میں فائز ہے وہ سلمان ہے. لیکن نو اور دس جو آپس میں ایک دوسرے سے متصل ہیں, نو کے فوراً بعد دس, اس درجے میں بھی کتنا فاصلہ ہے. پیغمبر نے فرمایا, اسے یوں سمجھیے کہ اگر ابو ذر کو پتا چل جائے سلمان کے بارے میں کہ وہ علی کو کس منزلت اور کس مرتبے کا حامل سمجھتے ہیں, علی کے فضائل ان کی نگاہوں میں کیا ہیں, تو سلمان علی کو قتل کر دیں. اب سلمان ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یہی بشریت ہے, سب قتل لسان. اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ سلمان علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں گے. یہ ہے نویں اور درجے دسویں درجے کا فرق. یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ساتویں اور دسویں درجے کا بھی فرق سمجھ میں. لیکن مجھے اس وقت ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں درجے کا فاصلہ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا, بلکہ یقین کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو اختتام تک لے آنا ہے. وہ یہ کہ دس تک تو آپ نے ایمان کے درجات سنے, لیکن دس کے بعد بھی آج تک آپ نے کسی سے ایمان کے درجے کا تذکرہ سنا ہے؟ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس پوائنٹ کی طرف گزشتہ سال آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کیے تھے. نہیں عزیزان محترم, دس تک تو ایک سلمان ایک پیغمبر کے عام صحابی کا علم اور یقین ہے اور ایمان ہے. اگر دس پہ آ کے ایمان کے سارے درجات ختم ہو جائیں تو پھر علی کا ایمان کس درجے میں؟ دس تک تو ایک بندہ مومن کا ایمان ہے, تو جو کل ایمان ہے اس کا ایمان کس درجے میں؟ دس تک تو ایک عام مومن کا ایمان, جو امیر المومنین ہے اس کا ایمان کس درجے میں؟ اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے درجات ختم نہیں ہوئے. تو وہ ایمان کا درجہ کیا ہے جس پہ علی فائز ہے؟ آواز آتی ہے, اگر سمجھنا چاہتے ہو اس درجے کو تو یوں سمجھو, لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. یہ ایمان و یقین کا وہ درجہ ہے کہ اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے زمین و آسمان کے سارے پردے اور حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے.
نعرہ حیدری
علی.
اور عزیزان محترم, یہ جو اضافے کی بات کہی گئی ہے لمزددت یقینا, میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زبان کی مجبوری. زبان کی مجبوری اس لیے کہ وہ لفظ جو ہمارے درمیان بولی جاتی ہیں انہیں کے ذریعے سے مفاہیم منتقل کیے جاتے ہیں. لفظیں الگ سے خلق نہیں کی جاتی. پروردگار عالم نے بھی قرآن نازل کیا تو قرآن کو معجزہ ضرور بنایا, مگر الگ سے قرآن کے لیے لفظیں نہیں خلق کی, بلکہ وہ لفظیں پہلے سے خلق شدہ موجود تھیں جو انسانوں میں اور عربوں کے درمیان بولی جا رہی تھی. انہیں لفظوں کو لیا, اپنے اعتبار سے ترتیب دے دی تو قرآن بن گیا, صرف مرتب کر دیا تو معجزہ بن گیا. تو باتیں اللہ کی طرف سے ہوں, رسول کی طرف سے ہوں, امام کی طرف سے ہوں, انہیں لفظوں میں بیان کی جاتی ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان بولی جا رہی پہلے سے. تو اب اس لفظ کی جتنی کیپیسٹی ہو, اس لفظ کی جتنی گنجائش ہو, اتنا ہی مفہوم تک منتقل ہوگا. لہذا جتنی گنجائش تھی لفظوں میں اس کے ذریعے سے امام نے بیان کیا کہ لو کو شفا غطا لمدت یقینا. میں نے کیوں کہا کہ یہ لفظ کی مجبوری اس لیے کہ ہر اضافہ اپنے دامن میں کمی کا ایک مفہوم لیے ہوئے. جب بھی آپ کہتے ہیں کہ مثلا فلاں چیز میں اضافہ ہو گیا, تو اس سے پہلے ذہن میں کمی کا اور نقص کا ایک تصور بھی پیدا ہوتا ہے. ठंडक आज बढ़ गई, इसका मतलब कल कम थी। बर्फबारी आज ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इससे पहले कम हुई थी। इमाम बारगाह में आज हीट ज्यादा है, इसका मतलब है कि इससे पहले कम थी। तवज्जो, तो हर इजाफा, हर ज्यादती अपने दामन में कमी कभी मफूम लिए हुए। तो मौला ने कहा कि लो कुछ तो यकीन, अगर पर्दे हटा भी दिए जाएं तो तब भी मेरे यकीन में इजाफा नहीं होने वाला है। तो कोई बेमारिफत ये ना समझे कि पहले अली का इल्म कम था, अली का यकीन कम था, अली की मारिफत कम थी, फिर तरक्की करते करते इस मंजिल तक पहुंची कि अब इजाफा नामुमकिन है। अजीजो, इजाफे की बात वहां की जाएगी जहां पहले से कमी हो, लेकिन जहां रोजे अव्वल से ईमान अपनी आखिरी मंजिल में, यकीन अपनी आखिरी मंजिल में, मारिफत अपनी आखिरी मंजिल में, वहां इजाफे का क्या था।
अरे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात।
तो यकीन पर मुनसिर है ईमान के दर्जा, जिसका यकीन जितने आला दर्जे का उसका ईमान भी उतने ही बुलंद दर्जे का। और यकीन की एक और खूबी है वो ये कि न सिर्फ ये कि इंसान को वो अमल में ले आता है, न सिर्फ ये कि इंसान के आला जवारे को मुतहर्रिक कर देता है, न सिर्फ ये कि इंसान में मूवमेंट पैदा करता है, बल्कि इंसान के कदमों में लफ्ज़िश आने से भी महफूज करता है। इंसान में इस्तेकामत पैदा करता है, इंसान में जमाबर्दी पैदा करता है, इंसान में सब्र इस्तकलाल पैदा करता है। ये यकीन की खासियत है। जब आप इस पहलू से सोचेंगे और तजिया करेंगे तब करबला समझ आएंगे, वरना इंसान सोचता रह जाएगा। बहुत ही मुश्किल है इस सवाल का जवाब ढूंढ लेना कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो असाबे हुसैनी के रास्ते में रुकावट बन रही थी उस वक्त जब इमाम ने इनको जाने की इजाजत दे दी, इनकी गर्दनों से बैत उठा ली, शबे आशूर के सन्नाटे में चिराग गुल कर दिया और फातिमा के लाल ने कह दिया कि मेरे असाब बावफा, तुम्हें मालूम होना चाहिए यह कौम, यह लश्कर आदा सिर्फ और सिर्फ मेरे खून का प्यासा है, ये लोग मेरी शहरा के गर्दन की तलाश में, अगर मुझ तक रसाई हासिल हो जाए तो तुमसे इन्हें कोई तारुज ना होगा, जहां जी चाहे चले। अगर तनहा जाना नहीं चाहते तो मेरे बच्चों का हाथ पकड़े चलो, अगर रोशनी में जाना नहीं चाहते तो लो मैं चिराग गुल किए देता हूं। लेकिन इसके बावजूद जब चिराग रोशन किया गया तो ईमान और यकीन के नूर से जगमगाते हुए चेहरे, ये हुसैन के असाब, इनमें से एक एक साथी हाथों को जोड़ के क्या कह रहा है, मौला मेरे आका, ए फरजंदे रसूल, ए फातिमा के लाल, ए अली के लख्ते जिगर, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, आपके बाद आखिर कितने दिनों जिंदा रहना, कभी तो मौत आएगी। देखिए इसे कहते हैं हशर का यकीन। मौला अगर हम मरने के बाद मैदान महशर में जाएंगे, रसूलुल्लाह से सामना हुआ, अली से सामना हुआ, तो हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। अगर शहजादी ने सवाल कर लिया कि तुम्हें अपनी जाने ज्यादा अजीज थी, मेरा हुसैन प्यारा ना था, और मौला हम ईमान लाने के बाद फिर उल्टे पांव कुफर की तरफ वापस चले जाएं, ये कैसे मुमकिन है। आप सबके जवाबात को जमा कीजिए, जुहैर, सईद, मुस्लिम इब्न औसजा, हबीब इब्न मदाहिर, सबके जवाबात एक दूसरे से मुशाबे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तीन दिनों की भूख भी है, तीन दिनों की प्यास भी है, सख्तियों का आलम है, लश्करे आदा का नरगा है, और सबसे बढ़ के मौत का यकीन है। सब जानते हैं कि अगर चले जाएंगे जान बच जाएगी, अगर हुसैन के पास रह जाएंगे तो शहीद होना है, कत्ल होना है। इमाम एक एक से कह चुके कि मेरे साथ रहने का मतलब यह कि तुम्हें जामे शहादत पीना है। और यही वजह है कि जब इमाम सबका इम्तिहान ले चुके तो फिर इमाम ने सबको खुशखबरी भी सुनाई, ए मेरे असाबे बाफा सुन लो किस किस का नाम महदर शहादत में, जाहिर तुम्हारा भी नाम है, सईद तुम्हारा भी नाम है, हबीब तुम्हारा भी नाम है, तमाम असहाब के नाम सुनाए। फिर उसके बाद बनी हाशिम के बारे में बताया کہ اس محضر شہادت میں میرے جوان علی اکبر کا بھی نام ہے, اس محضر شہادت میں میرے نونحال قاسم کا بھی نام ہے, اس محضر شہادت میں میرے چشمہ علی اصغر کا بھی نام ہے. اجر اکمل اللہ, جب امام بتا چکے کہ سب کو شہید ہونا ہے تو اب کسی کے لیے شک و شبہ کی کون سی گنجائش؟ تو غور کیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں روکی ہوئے ہے, وہ کون سی چیز ہے جو ان کے قدموں میں لفظش نہیں آنے دے رہی؟ یہ کیوں نہیں چھوڑ کے امام کو جا رہے؟ بھوک ہے, پیاس ہے, موت کا یقین ہے, اور سامنے لشکر آدھا جدھر تلواریں ہیں, اسلحے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ان کا یقین تھا, یہ ان کا ایمان تھا کہ جس نے ان کے قدموں میں سبات و استقلال پیدا کر دیا تھا. اور عزیزان محترم, یہ تو عذاب تھے عذاب, کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی. کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچے, یقیناً یہ فطرت ہے, بھوک اور پیاس کی تکلیف, خیموں سے علاتش علاتش کی آوازیں گونج رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدایں ضرور لگا رہے, لیکن تاریخ دکھائے کہ کسی چھوٹے سے بھی بچے نے امام سے کہا کہ مولا اب بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی, یزید کی بیعت کر لیجیے. بڑوں سے اس طرح کی بات کوئی توقع کیسے کی جائے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن سے اس طرح کا کوئی جملہ سننے کو نہ ملا کرتا. ہمارے لاکھوں لاکھ سلام. بس میں اپنی گفتگو کے اختتام کر لیا ہے, بلکہ اس کے برعکس ہمیں کردار دکھائی دیتا ہے. ہمارے لاکھوں لاکھ سلام ان بچوں پر کہ جن کی پرورش معصوم آغوش معصوم گودیوں میں ہوئی تھی. ہم اپنے بیان میں, اپنی نظم میں, اپنے نثر میں, اپنے نوحوں میں, اپنے مرثیوں میں ان کے مراتب کی بلندی کا خیال نہیں رکھتے ہیں, انہیں ہم اپنے گھر کے بچوں پر قیاس کرنے لگتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ وہی حسین کی چھوٹی ننی کمسن بچی سکینہ جو علاتش علاتش کی صدایں بلند کر رہی ہے اور وقت آخر اپنے باپ کو میدان میں جانے سے روک رہی ہے, یہ ہے محبت کا تقاضا. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا جس نے کہا اس بچی نے کہا جائیے خدا حافظ. بس اسی منظر کا آپ کی خدمت میں پیش کیا اور گفتگو تمام. امام جب سب درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے تو رخصت آخر کے لیے خیام اہل بیت میں رہے. زینب, ام کلثوم, رقیہ اور رباب اور ماں کی قریب فضا, تم سب پہ حسین کا آخری سلام. پھر چوتھے امام کی خدمت میں آئے, بیٹا سیدھے سجاد ذرا غر سے آنکھیں کھولو, اے میرے لال باپ رخصت آخر کو آیا. چوتھے امام نے آنکھیں کھولی, امام کا بیان ہے میں نہ پہچان سکا کہ میرے سرحانے میرا باپ کھڑا ہوا ہے یا کوئی طائر سفید ہے, سفید پرندہ جو میرے سرحانے موجود ہے. امام نے ایسا کیوں تصور کیا؟ اس لیے کہ امام جب خیمے میں آئے تھے تو میدان سے ہو کے واپس آئے تھے سر سے لے کر پاؤں تک تیر پیوست تھے. امام نے کہا بیٹا سیدھے سجاد باپ رخصت آخر کو آیا ہے, اے بیٹا امامت کی ذمہ داری تمہارے حوالے. اسرار امامت سونپنے کے بعد اب خیمے سے باہر آتے ہیں. زینب, ام کلثوم, رقیہ, رباب, ان سب کو دلاسہ دیا اور ان سب کو تسکین دینا اور دلاسہ دینا حسین کے لیے آسان مرحلہ تھا. لیکن وہ بچی جو سینے پہ سوتی ہے, وہ بچی جو حسین کی آغوش میں سونے کی عادی ہے, حسین اسے کیسے سمجھائے؟ سخت مرحلہ. لیکن سکینہ کو بھی تلقین صبر کرنے کے بعد امام پشت زلجنہ پہ بیٹھتے ہیں, گھوڑے کو مہمیز کیا, مگر زلجنہ ہے جو چلنے میں تھوڑا تکلف کرتا ہے. امام انتہائی مظلومیت کے عالم میں کہتے ہیں کہ اے زلجنہ, اے میرے نانا کے گھوڑے, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیری پشت پہ یہ حسین کی آخری سواری ہے, بس مجھے میدان قتلگاہ تک پہنچا دے, اب اس کے بعد حسین تجھ سے کوئی خدمت نہ لے گا. گھوڑا جانور ہے مگر امام کے کلام کو سمجھتا ہے. اس نے سر کو آسمان کی طرف بلند کر دیا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. عجب نہیں کہ زلجلہ زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ مولا میں آپ کی عظمتوں کو پہچانتا ہوں. اے آقا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کمسنی میں آپ میری پشت پہ بیٹھنا چاہتے تھے تو میں نے اپنے گھٹنے توڑ دیے تھے اور آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا لیا تھا. اے مولا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت آخر ہے. اے مولا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا عباس مارا جا چکا ہے, آپ کا علی اکبر شہید ہو چکا ہے, آپ کے آبان و انصار درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں. اے مولا میرے علاوہ کوئی ناصر و مددگار نہیں, ایسے میں آپ کی نصرت سے منہ موڑوں یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اے فاطمہ کے لال ذرا میری مجبوری تو دیکھیے, میرے سمو سے لپٹی ہوئی آپ کی کمسن سکینہ فریاد کر رہی ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. امام پشت زلجناح سے واپس اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا. اے میری لاڈلی سکینہ کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا ایک بچی کی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اے بابا میں یہی چاہوں گی کہ آپ میدان میں نہ جائیں. میں یتیمی کے داغ کو برداشت نہیں کر سکتا. اے بابا جیسے بھی ممکن ہو آپ کا سایہ میرے سروں پہ برقرار رہے. امام نے جس وقت سکینہ کی زبان سے جملے سنے تو اب کہتے ہیں کہ بیٹی اگر یہ تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ میدان میں نہ جائے تو بس ایک ہی صورت ہے جس پہ عمل کر کے تیرا باپ ذبح سے بچ سکتا. عزیزو تاریخ میں سارے جزیات نہیں ہوتے. امام نے جس وقت یہ بات کہی ہوگی کہ ایک صورت ایسی ہے جس پہ عمل کر کے تیرا باپ ذبح سے بچ جائے گا تو آپ تصور کیجئے کہ وہ بچی جس کی امیدیں ٹوٹ چکی تھی, جو اپنے باپ کے سلسلے میں مایوس ہو چکی تھی, جو اپنے سر پہ یتیمی کے سائے کو منڈلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی, اس کی پھر سے امید واپس آئی ہوگی اور سوکھے پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی ہوگی, کملایا ہوا چہرہ شاداب ہو گیا ہوگا, سوچا ہوگا کہ شاید کوئی سبیل ہو میرے بابا کی بچنے کی. سکینہ نے کہا بابا جلد بتائیے وہ کون سی صورت ہے جس پہ عمل کر کے آپ بچ سکتے ہیں. امام نے کہا بیٹی اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ ذبح نہ ہو, اگر تو چاہتی ہے تیرا باپ میدان میں نہ جائے تو بس صورت یہ ہے اپنے باپ کو اجازت دے دے, میں یزید کے پاس بیعت کا پیغام بھیجوا دوں, میں یزید کی بیعت کر لوں گا تو پھر تو یتیم نہ ہوگی, میں یزید کی بیعت کر لوں گا تو کوئی مجھے شہید نہ کرے گا, میں یزید کی بیعت کر لوں گا تو شیب کا خنجر میرے گلے پہ نہ چلے گا. عزیزو سن سکیں گے اب تک وہی بچی جو باپ کو میدان میں جانے سے روک رہی تھی ایک مرتبہ باپ کی آواز چھوڑ کے الگ ہوئی. اے بابا آپ سکینہ کا امتحان لے رہے ہیں بابا, اے بابا میرے پہلو میں بھی آپ کا دل دھڑک رہا ہے, اے بابا چاہیے خدا حافظ و ناصر سکینہ اب آپ کو نہیں روکے گی. اے بابا شبر کے تماچے گوارا, داغ یتیمی گوارا, بازار شام گوارا, زندان شام گوارا, مگر یزید کی بیعت سکینہ گوارا نہیں کر سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائه وتسليما لأمره سيعلم الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون وعلى ما تتجه باستا محمد بن محمد بن صلى الله عليه وسلم کا جملہ مؤمن و مومنات کو علی امال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جو مشتاقین حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا, تک تیری محمد بن محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے. اسلام کو کف پیدا نہیں تو کامیابی محمد فرما. علماء دین و مراجی کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, خاص طور پر رہبر انقلاب کو طول عمر محمد فرما. پالنے والے ہماری تعزیہ شہدائے کربلا کے سلسلے میں امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچا دے. پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما. آمین یا رب العالمین بحق محمد وآل محمد.